الله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قد ضاقت حيلتي ادركني يا رسول الله
محترم حضرات میرے ساتھیوں اور دوستو بزرگوں پیاری پیاری رکھے بکے سنی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا بے شمار کرم الحمد للہ کہ آج ہم پھر سے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے لیکن جس طرح ان پر انعامات کا ذکر ہوا اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا بیان بھی پروردگار نے بطریق احسن اور بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا یہ ماہ جو ہیں سید صدیق اکبر کے یوم کے سلسلے میں بڑے مشہور ہیں جماعت الاولی اور جماعت الاخری اس میں جگہ جگہ پر یوم سید صدیق اکبر منائے جاتے ہیں اس سلسلے میں مختصر سی بات کروں گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ثانی اثنین کے حساب سے یہ صحابہ کرام میں مشہور تھا تو صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الغار اور ثانی اثنین کے لقب سے ملقب کیا کرتے تھے جہاں پر سیدنا صدیق اکبر کا ایک لقب عتیق ہے وہاں پر صدیق بھی ہے عتیق کے معنی ہوتے ہیں پرانے کے اور صدیق کے معنی ہوتے ہیں سچے کے یعنی یہ وہ صدیق اکبر ہیں جو کہ العالم ارواح میں تھے تو وہ صدیق اکبر تھے اور سیدنا صدیق اکبر کا نامی نامی اس میں گرامی جو ہے ان کا یہ لقب جو ہے صدیق جو رکھا گیا وہ تو رب العالمین نے رکھا جس طرح روایات میں آتا ہے
کہ صحابہ کرام سے اور تابع نظام سے یہ چیز منقول ہے کہ سیدنا صدیق اکبر وہ تو کتاب اول میں روز اول سے ہی صدیق ہیں. بہرحال میں ان روایات کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا ورنہ وہ معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا. اس وقت جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ فقط اتنی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہیں کہ جنہیں سرکار مدینہ نے سب سے زیادہ اپنا قرب عطا فرمایا. اور یہ کہ سیدنا صدیق اکبر کے خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے جو کہ صحابہ کرام گنوایا کرتے تھے کہ وہ تو کون ہے, وہ تو صاحب و غار رسول اللہ ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غار کے ساتھی ہیں. اور غار کا ساتھی ہونا یہ کوئی کم بات نہیں تھی, یہ بہت بڑی بات تھی کہ یہ اس موقع کی بات ہے جبکہ ہر ایک کو اپنی جان کی فکر تھی, اسی کے صدیق اکبر سرکار مدینہ کو ساتھ لیے ہجرت کر رہے ہیں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ لوگ اگر مجھے دیکھیں تو چھوڑ دیں, کوئی اسلامی اگر الگ سے ہجرت کرے گا تو ممکن ہے اسے چھوڑ دیا جائے, مشرکین اس کو چھوڑ دیں کہ چلو یہ دیکھ ہیں. لیکن سرکار مدینہ کے تو وہ لوگ پیاسے ہوئے ہوئے تھے نعوذ باللہ معاذ اللہ, اور جو شخص میرے آقا کو ساتھ لے کر جا رہا ہے پیسے پہلے تو اسے اپنی جان پیش کرنی تھی نا, باقی آقا تک کسی کو پہنچنے دینا تھا نا. اور حیدر کرار سے پوچھا گیا اے علی آپ فرمائیے آپ میں بہادر کون, بہادر تو آپ ہی ہوں گے کیونکہ آپ اسد ہوا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, بہادری کا امتحان تو غزوہ بدر میں ہو گیا تھا, وہ موقع تھا جس موقع پر کہ یہ بات اٹھائی گئی تھی کون ہے جو سرکار مدینہ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے. ادھر 1000 ہیں, ادھر 313 ہیں, اگر 3 کافر مل کر بھی اگر ایک مسلمان کو شہید کرنا چاہیں تو یہ ان کے لیے بڑا آسان کام تھا. یعنی 3 شخص مل کے ایک شخص کو مارے تو کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے, جبکہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہو اور یہ بالکل نہتے ہوں, ان کے پاس اسلحہ بھی ایسا کوئی خاص نہ ہو, کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس تیر ہے تو کسی کے پاس نیزہ ہے تو کسی کے پاس کچھ ہے, کوئی جو ہے بغیر کسی ساز و سامان کے ہیں. کیونکہ غزوہ بدر جو ہوا تھا وہ تو جنگی تیاری کر کے صحابہ کرام نہیں نکلے تھے, بلکہ وہ تو قافلے کے پیچھے نکلے تھے, اور پھر بعد میں وہ یہ بات معلوم ہوئی کہ قافلہ ادھر سے نکل گیا اور ادھر سے مشرکین مکہ مکرمہ سے آ رہے ہیں کہ ہمارے قافلے کو جو ہے وہ یہ لوگ لوٹنے کے لیے نکلے ہیں تو چلو ہم اپنے قافلے کی حفاظت کریں. وہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ نکلے, صحابہ کرام جو وقت قافلے کو قافلے کا پیچھا کرتے ہوئے نکلے تھے. پیارے بھائیوں یہ تو جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کے نہ نکلے تھے, تو ایسی صورت میں یہ تو تقریباً بالکل نہتے تھے ان کے سامنے. اگر 3 کافر اگر ایک مسلمان کا بھی مقابلہ کرتے تو ان کے لیے یہ مشکل نہ تھا. تو اس موقع پر جب یہ بات اٹھائی گئی کون ہے تو سرکار مدینہ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے, تو سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ کوئی اور آگے نہ بڑھا تھا. حیدر کرار نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر سے لوگ آگے بڑھے تھے. پیارے بھائیوں رہ گیا معاملہ خلافت سیدنا صدیق اکبر کا, تو اس پر انشاءاللہ میں اگلے جمعے انشاءاللہ تفصیل میں بحث کروں گا, اور اگر آپ لوگوں سے ممکن ہو تو آپ ذرا وقت میں پہلے سے سنائیں تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ معاملہ بہت طویل ہوگا, وہ موضوع بڑا کثیر ہے اور بڑا نازک موضوع ہے, اس موضوع پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. ابھی تو میں سرسری سی بات کر کے نکل جاؤں گا, ایک تمہید کے طور پر چند باتیں بس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پیارے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کسی کو بھی اختلاف نہ تھا, کسی کو بھی اختلاف نہ تھا. یہ باتیں فقط اڑائی ہوئی باتیں ہیں کہ حیدر کرار نے خلافت نہ کی, خلافت آپ نے بیعت نہ کی تھی اور خلافوں کو تسلیم نہ کیا تھا, یہ فقط اڑائی ہوئی باتیں ہیں, اس کی حقیقت کچھ بھی نہ ہے. اب دیکھیے غور کیجیے جو صورت حال جو بنی آپ اس صورت حال کا ذرا آپ جائزہ لے دیے. صورت حال یہ بن گئی کہ مقام ثقیفہ پر یہاں پر میرے آقا کو سالے تک ہوا, وہاں پر انصار اور مہاجرین میں بات چیت شروع ہو گئی کہ حضور کے بعد خلیفہ کون بنے گا, کون آئے گا سرکار مدینہ کی جگہ پر. ادھر یہ انصار اور صحابہ میں تو میں شروع ہو گئی,
اور عرب تو صحیح جنگ جو ان کا تو بچہ جب پیدا ہوا کرتا تھا تو پیدا ہوتے ہی ساتھ ہی یہی ان کی مائیں ماؤں کا اشعار جو جاہلیت کے اشعار ہیں اگر آپ پڑھیں تو ان اشعار میں یہی بات آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ فلانے کے قتل کا بدلہ لے گا اور فلانے کے قتل کا بدلہ لے گا اور یہ میرا بیٹا جو ہے یہ تو بڑا گھڑ سوار ہوگا اور بہت زبردست بہت زبردست نیتے بات ہوگا. اس کے اندر علم اور حکمت کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی کہ کوئی عالم ہوگا کوئی شاعر ہوگا کوئی فاضل ہوگا نہیں یہ ان کی ماؤں کے اشعار جب بچے جب پیدا ہوا کرتے تھے جب آپ ان کی ماؤں کے اشعار کو جب آپ پڑھیں تو آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ وہ جنگ و جدال کی رہی یہ بچے پیدا ہوئے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے. عرب کے تو خون میں اور ان کی گھٹی کے اندر یہ شامل تھی جنگ و جدال. تو وہاں پر جب یہ ماجرا جب شروع ہوا
اللہ اکبر تو سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر بن خطاب تک یہ بات پہنچی
کہ جی یہ معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تنگ کلامی ہونے لگی ہے اور یہاں پر اوس اور حضرت کہ دونوں قبیلے آپس میں لڑنے کا امکان دیکھا ہے اور ادھر جو ہے وہ انصار اور مہاجرین کے لڑنے کا اندیشہ ہے. انصار کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی تھی, مہاجرین تم سے ہجرت کر کے آئے تھے, ہم سے تمہارے مددگار تھے, ہم سے تمہارے انصار تھے. انصار کہتے ہیں مددگاروں کو ہم سے تمہارے مددگار, ہم نے تمہیں یہاں پر پناہ دی, ہم نے تمہیں یہاں پر رکھا, ہمارے پاس اگر دو بیویاں تھیں ہم نے طلاق دے کر ایک بیوی تمہارے حوالے کر دی اور یہ کہہ دیا کہ میرے بھائی جو تجھے پسند آئے اس کو ہم طلاق دیے دیتے ہیں. ہم نے تمہارے لیے قربانی دی تھی, یہ مدینہ منورہ کی سرزمین تو ہماری سرزمین ہے, اب یہاں پر آ کر تم لوگ آ کر بادشاہت کرو گے ممکن نہیں ہے, ہم میں سے کوئی بادشاہ بنے گا. مہاجرین یہ کہتے تھے نہیں ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر اپنا وطن چھوڑ کر آئے اسلام کے خاطر آئے, ہم نے بڑی بڑی قربانی دی اسلام کے خاطر اور اب تم ہو جو کہ اسلام کے لیے اپنے خلیفہ مقرر کرو گے. ارے ہم بے وطن ہوئے, ہم نے سب کچھ چھوڑا, ہمارے پاس سب کچھ تھا, مکہ مکرمہ میں ہمارے پاس کس چیز کی کمی تھی, ہم نے اسلام کے خاطر یہ اسلام کے خاطر یہ سب کچھ چھوڑا, اب تم اسلام کے زیادہ جو ہے وہ آگے آگے بڑھ جاؤ اور ہمارے اوپر مسلط ہو جاؤ, ہمیں یہ بات منظور نہیں ہے. مہاجرین الگ اپنے 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 قربانی لیے کھڑے تھے اور انصار اپنے قربانی لیے کھڑے تھے. پیارے بھائیوں جب یہ جنگ و جدال اور یہ بحث جو ہے جب بڑھنے لگی سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر بن خطاب پر جب یہ معاملہ جب پہنچا تو یہ حضرات جو ہے پریشان ہوئے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے انصار سے فرمایا اے انصاریوں یہ ہم لوگ جانتے ہیں تمہاری بے شمار قربانیاں ہیں, تم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا, تم نے تمہارے پاس اگر دو آدمی ایک آدمی کا کھانا ہوتا تھا تو ہم میں سے ایک مہاجر کو ساتھ ملا کے اور تم جو دو آدمی جو ہے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے, ہمارے علم ہے ساری تمہاری قربانیاں, مگر یہ بات جان لیں کہ عرب جو ہیں وہ قبول نہیں کریں گے بنو ہاشم کے علاوہ کسی اور کی سرداری, بنو ہاشم کے علاوہ کسی اور کی سرداری عرب لوگ قبول نہیں کریں گے. تم اگر آگے آؤ گے اختلاف رائے ہوتا رہے گا. جب یہ معاملہ جب اس طرح اس انداز میں جب بڑھا تو انصار اس بات پر خاموش ہو گئے, واقعی میں عرب نے بنو ہاشم کے علاوہ کسی اور سرداری کو قبول نہیں کرنا, کیونکہ عرب میں جب بھی سردار ہوئے ہیں وہ بنو ہاشم ہی کے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بنو ہاشم میں سے کون کون ہے, تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور انہوں نے یعنی سید صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر عمر کا نام پیش کرتا ہوں, عمر جو ہے وہ عمر کو تم منتخب کر لو, میرے نزدیک یہ بہترین شخص ہیں. سیدنا عمر لوگ جو ہیں حضرت عمر بن خطاب کی طرف بڑھے کیونکہ حاضر بیت تھے, سیدنا صدیق اکبر کا خود بس انداز کا تھا, لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ سیدنا عمر بن خطاب نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں دے دیا ہے, پھر سب کے سب لوگ جو ہیں دوک دوڑے اور اسی اور میرے آقا کے دفنائے جانے سے پہلے یہ خلافت کا معاملے کا طے ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ کوئی ایک شخص ایسا ہو جس کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا جائے کہ میرے آقا سرکار مدینہ کو غسل کہاں پر دینا ہے اور میرے آقا سرکار مدینہ کی قبر انور کہاں پر بنائی جانی ہے اور کس کس انداز پر یہ امور جو ہیں یہ طے پانے ہیں. یعنی یہ سارے کے سارے امور طے پانے کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری تھا، ایک بڑے کا ہونا ضروری تھا، اس کے بغیر جو تھا یہ جتنا کہ صحابہ کرام میں مختلف آرا پھیل گئی تھی، کوئی کہنے لگا سرکار مدینہ کو بیت المقدس شریف لیے چلتے ہیں، وہاں پر انبیاء السلام کی قبور ہیں، وہاں پر آقا کو دفنایا جائے گا، کچھ نے کہا نہیں جنت البقیع میں رکھا جائے گا، کچھ نے کہا نہیں مکہ مکرمہ آقا کے وطن لے کر چلتے ہیں وہاں پر رکھا جائے گا۔ سید صدیق اکبر نے جو فیصلہ کیا، آپ نے فرمایا جہاں پر نبی کی روح قبض ہوتی ہے وہیں پر نبی کو رکھا جاتا ہے، اسی پر رکھا جائے گا۔ پیارے بھائیو، اب معاملہ یہ ہوا کہ حیدر کرار نے بیعت کی یا نہیں کی۔ پیارے بھائیو، لوگ کہتے ہیں حضرت علی حیدر کرار نے 6 مہینے کے بعد جا کر بیعت کی، 6 مہینے کے بعد جا کر بیعت کی، جب حضرت خاتون جنہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہو گیا تھا تب جا کر بیعت کی تھی۔ پیارے بھائیو، ذرا آپ ایک بات پر غور کریں، ایک بات پر غور کریں، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ حضرت علی نے سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ تسلیم نہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور خلیفہ کا تسلیم نہ کیا جانا حضرت خاتون جنت کی بنا پر تھا، کیونکہ جب تک وہ حیات نہیں صحیح حضرت علی نے بیعت نہیں کی، جب ان کا وصال پاک ہو گیا حضرت علی آ گئے اور بیعت کر لی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی خاتون جنت نے بھی خلیفہ تسلیم نہیں کیا، حضرت علی نے بھی خلیفہ تسلیم نہیں کیا، اور جس طرح پیش کیا لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خلافت کا تسلیم نہ کیا جانا جو تھا، اور ہماری اپنی کتابوں کے اندر بھی یہ بات درج ہے کہ خلافت کا تسلیم نہ کیا جانا جو تھا، یعنی وہ اس بنا پر ہوگا، جس طرح کے بعد لوگوں نے رائے دیتے ہوئے لکھ دیا کہ حضرت خاتون جنت کی بنا پر جو ان کی تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی تھی سیدنا صدیق اکبر سے، اس بنا پر ہوا تھا۔ پیارے بھائیو، یہ ساری لوگوں کی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں، حقیقت حال ذرا پہلے آپ اپنی عقل کو ذرا دوڑائیں۔ پہلے میں ایک عقلی دعا پیش کرتا ہوں، بعد میں میں نقلی دعا پیش کروں گا۔ یہ مجھے بتائیے کہ خاتون جنت کے ساتھ جو سیدنا صدیق اکبر کی بات جو ہوئی تھی باب فطر کے موضوع پر، ٹھیک ہے نا، اس بنا پر حضرت علی نے جو ہے وہ بیعت نہیں کی، یہ مجھے بتائیے یہ بات ہوئی کب تھی؟ یہ بات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خاتون جنت نے سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ مان لیا تھا، تبھی تو آئی تھی نا اپنا حق مانگنے کے لیے۔ اگر خلیفہ تسلیم کیا نہ ہوتا تو کیوں آتی اپنا حق لینے کے لیے؟ خلیفہ تسلیم کیے بغیر ان کا آنا، ایک شخص کسی کو مانتا ہی نہیں ہے، اپنا آفیسر تسلیم ہی نہیں کرتا ہے، اپنا بادشاہ مانتا ہی نہیں ہے، اپنا بڑا تسلیم ہی نہیں کرتا ہے اپنا حق لینے کے لیے، اس کے بعد کیوں جائے گا؟ اپنا حق لینے کے لیے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ خاتون جنت نے سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ وقت تسلیم کر لیا تھا، اور نائب رسول اللہ مان لیا تھا، اور وارث کتاب اللہ تسلیم کر لیا تھا، اس لیے کہا تھی اپنا حق لینے کے لیے کہ مجھے باغ فدا کا حصہ دیا جائے۔ اور اس موضوع پر انشاءاللہ میں اگلے جمعے کلام کروں گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، اس پر وہ ایک مختصر سا جو آپ پیش کر دوں، جو میرے والد گرامی علیہ رحمہ پیش کیا کرتے تھے، وہ جو آپ پیش کیے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر نے جواب میں حضرت خاتون جنت کو کیا بات کہی تھی، یہ دیکھ لو۔ کہا کیا تھا انہوں نے؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور آپ کے بابا سین کی حدیث ہے، بابا سین کی حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ کا فرمان عالی ہے، آپ کے والد گرامی کا فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترثنا فهو صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت میں ہیں، ہماری وراثت نہیں چلتی ہے، جہاں چھوڑ جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ اتنی بات سنی اور خاتون جنت واپس آ گئی۔ کیا سیدنا صدیق اکبر نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی تھی یا سرکار مدینہ کی حدیث سے بات سنائی تھی؟ اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضور بات یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ کی قرابت جو ہے اپنے قرابت سے کہیں زیادہ عزیز ہے، لیکن میں کروں گا وہی جو سرکار مدینہ کا فرمانے عالی ہے، کیونکہ میں ان کے جگہ پر بیٹھا ہوں اور ان کو اور ان کی نیابت اور ان کی خلافت میرے ہاتھ میں آئی تھی، اور سرکار مدینہ کا یہ فرمانے عالی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ خاتون جنت واپس چلی گئی، ٹھیک ہے نا، ناراض ہو کے واپس نہیں گئی، انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ابھی جو موجود میں نے چھیڑا ہے وہ فقط اتنا ہے کہ کیا سیدنا صدیق حضرت علی نے بیعت کی تھی یا نہیں، کسی اس بات پر ذرا غور کیجیے۔ حضرت علی حیدر کرار نے اور حضرت زبیر بن عوام نے کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا ما غضبنا ہم ناراض نہیں ہیں الا انا اخرنا عن المشورہ لیکن ہمیں مشورے سے پیچھے رکھا گیا ہم تجدید و تقدیم میں لگے ہوئے تھے اور یہ فیصلہ الگ ہو گیا ہم یہ بات نہ سمجھیں کہ ہم اس بارے میں ناراض نہیں نہیں مگر ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ انا اخرنا عن المشورہ ہمیں مشورہ سے مؤخر رکھا گیا وانا نارا اور ہم جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں ابوبکر صدیق کو حق الناس کے لوگوں میں زیادہ حقدار یہی ہیں وہ صاحب رسول اللہ فی الغار سرکار مدینہ کے ساتھی یہی ہیں غار میں اور سرکار مدینہ نے ان کے بارے میں حکم دیا ینادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ندا فرمایا کرتے تھے بسلات نماز کے ساتھ نماز وقت آیا کرتا تھا اور میرے آقا ندا فرمایا کرتے تھے مورو ابوبکر صلی بالناس ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں ایسی بنا پر ہم لوگوں نے سید رشدی کی حق پر حق یہاں پر ہم لوگوں نے بیعت کر لی ہے اور جن روایات میں یہاں آئے کہ وہ بیعت ہے وہ تو چھ مہینے کے بعد ہوتی پیارے بھائیو یہ ساری من گھڑت روایات ہیں ان کی بات یہ نہیں جو کہ لوگوں نے جانا قطن قطن یہ بات نہیں ہے بلکہ پیارے بھائیو ذرا دیکھ کے اور غور کیجئے اس میں ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں کیا بات لکھی اس بات پر ذرا غور کیجیے البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے لکھا المؤکدہ یہ دوسری بیعت جو حضرت علی نے چھ مہینے کی بات کی تھی یہ وہ پہلی بیعت نہیں تھی وہ پہلی بیعت جو کہ سقیفہ کے مقام پر ہوئی تھی وہ ایک الگ بیعت تھی اس موقع پر حیدر کرار نے الگ بیعت کر لی تھی اور یہ دوسری بیعت ہوئی ہے اب ذرا دیکھیے اور غور کیجئے یہ دوسری بیعت کیوں ہوئی اور وہ پہلی بیعت کب ہوئی تھی جبکہ حیدر کرار نے جبکہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ علی کو بولا علی کہاں پر ہیں حیدر کرار جس سب کے تشریف لائے تو کس عالم میں تھے اس عالم میں تھے کہ ان کے گریبان کے اندر جو تھا یعنی ان کے گلے کے اندر جو تھا وہ کرتا نہ تھا فقط دھوتی باندھی ہوئی تھی اور تشریف لے آئے اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے کہا آپ اس حالت میں کیوں آئے حضرت یہاں پر حضرت علی نے دو جواب دیے ایک بات یہ بات فرمائی میں اس حالت میں اس لیے آیا کیونکہ میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں قرآن پاک کو جمع نہیں کر لوں گا میں اپنے گلے کے اندر کرتا نہیں پہنوں گا اور اے ابوبکر اب جو میں نے جلدی کی ہے وہ اس بنا پر کی ہے کہ اگر میں کرتا پہننے کی دیر کرتا تو لوگوں میں خلف وچار پھیل جاتا کہ علی نہیں آ رہے ہیں بیعت کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں میں نے کرتا گلے میں نہیں ڈالا اور میں تو ایسے تمہارا فرمان پہنچا میں فوراً یہاں پر آپ کے پاس جلوہ گر ہو گیا حضرت علی حیدر کرار نے تیسرے دن وہیں پر بیعت کر لی تھی پیارے بھائیو آپ ذرا دیکھیے اور غور کی یہ تیسرے دن کا مطلب کیا ہے تیسرے دن کا مطلب یہ ہے کہ تیسرے دن جو ہے میرے آقا سرکار مدینہ کو دفنایا گیا اور اس کے بعد جو ہے حضرت علی حیدر کرار نے بیعت کر لی تھی اور یہ دوسری بیعت ہوئی تھی وہ چھ مہینے کے بعد ہوئی تھی وہ کون سی بیعت تھی وہ پہلی بیعت کے لیے مؤکدہ بیعت تھی کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہیں یہ تصور نہ کریں کہ جو خاتون جنت کے درمیان اور سید رشدی کے اکبر کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی کہ حیدر کرار کے دل کے اندر کوئی کھٹکا ہے یا ان کے دل کے اندر کوئی وسوسہ ہے اور ان کے ساتھ وہ مکمل طور پر ملے ہوئے نہیں ہیں تو حیدر کرار نے آ کر چھ مہینے کے بعد دوبارہ آ کر بیعت کی تھی کہ لوگ یہ بات جان لیں کہ میں نے ابوبکر کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیا ہے یہ مت سمجھو کہ میری پہلے بیعت جو تھی وہ ایک رواداری کی بیعت تھی نہیں بلکہ یہ بات جان لو کہ یہ دوسری مرتبہ بیعت کر کے بترا رہا ہوں کہ علی نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ ابوبکر کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے یعنی بھائیو اس بات پر بے شمار شواہد ہیں وقت کی قلت کی بنا پر اتنی
کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے ورنہ کئی آیات سے اس میں تھا سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا ہے کہ صحابہ کرام نے آپس میں اپنی کسی انانیت کی بنا پر آپس میں ان کی کوئی ٹسل بازی کوئی جھگڑا کوئی فساد نہیں ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہوگا خالصاً بربنائے للہیت کے ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی بنا پر کہ جناب جس کو جو سیاسی حق سمجھتا ہوگا اس کی بنا پر علم حق بلند کر سکتا ہے، ورنہ اپنی انانیت کی بنا پر وہ سامنے نہیں آتا ہے۔ رب العالمین نے صحابہ کرام کے آپس میں اس تعلق کو بالکل ختم کر دیا ہے کہ اپنی انانیت کو لے کر اٹھیں اور جناب جھگڑے اور فساد کی بنیادیں ڈالیں اور مسلمانوں کے اندر آپس میں جو ہے ایسی پھوٹ ڈالیں اور تفرقہ ڈالیں کہ مسلمانوں کی جو رسی جو ہے اور اصل مسلمین اور مسلمانوں کا جو اساس ہے وہ پانچ پانچ ہو جائے۔ صحابہ کرام اس چیز سے بالکل مبرہ اور بالکل پاک صاف ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پائی جا سکتی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے جو بات پیش کرنی ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا سرکار مدینہ کس نے گرامی ذکر فرمایا۔ اس موقع پر وہ بات مجھے یاد آتی ہے مگر بات کہنے کی نہیں، اس کو میں عرض نہیں کر سکتا۔ میرے والد گرامی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی سرکار مدینہ کا نام نامی اس نے گرامی لے کر مخاطب نہیں فرمایا، نام نامی اس نے گرامی بھی ہر جگہ پر ذکر نہیں فرمایا۔ کہیں پر یہ آئی النبی ہو، کہیں پر یہ آئی الرسول ہو، کہیں پر یہ آئی المزمل، کہیں پر کسی انداز میں، کہیں پر کسی انداز میں رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ نام جو آئے ہیں کل چار مقام پر آئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کافروں نے چار جگہ پر، کافروں نے چار مقامات پر سرکار مدینہ کا اس میں گرامی لے کر آپس کی مذمت کی تو رب العالمین نے اپنے حبیب کا نام نامی اس میں گرامی لے کر جواب عطا فرمایا۔ بہرحال کو ایک الگ موضوع ہے جو کہ وقت کی قلت کی بنا پر میں اپنے اسی چھوٹے سے موضوع کو چھیڑتا ہوں اور اسی بات پر آگے چلتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، سرکار مدینہ اللہ کے رسول سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے برحق رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو کہ سرکار مدینہ کے ساتھ ہیں ان کی شان کیا ہے؟ ہم لوگ محمد رسول اللہ کو پورا جملہ نہیں بنا رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو پورا جملہ بنایا جائے، وہ تو میں نے ایک بات آپ کے مفہوم میں پیش کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول معظم ہیں، یعنی سرکار مدینہ والذین معہ اور وہ لوگ جو میرے آقا کے ساتھ ہیں ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے شدید ہیں، ورحماء بینہم اور آپس میں بڑے بڑے مہربان ہیں۔ آپس میں کیا ہے؟ بڑے مہربان ہیں، شدت جو ہے وہ کافروں کے خلاف ہے، مسلمانوں کے آپس میں نہیں، صحابہ کرام کے آپس میں کوئی شدت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی انانیت نہیں۔ اگر کہیں پر اگر کوئی بات اٹھے گی تو اس بنا پر اٹھے گی کہ ایک صحابی ایک بات تو حق جانتا ہے، دوسرا ایک بات تو حق جانتا ہے، آپس میں کرائیں گے تو اس بنا پر آئیں گے کہ وہ ہر شخص ہے اپنے اپنے طور پر اشتہادی، ان کی اشتہاد ان کا اپنا اشتہاد ہوگا، ایک شہادی کا اپنا اشتہاد ہے، دوسری شہادی کا اپنا اشتہاد ہے، اشتہاد کی بنا پر آگے آ سکتے ہیں، اپنی انانیت کی بنا پر آگے وہ نہیں آ سکتے ہیں۔ اپنے انانیت کو وہ ختم کر کے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، اس طرح سے داخل ہوئے۔ پیارے بھائیو، سب سے بڑی انانیت تو عرب میں یہ تھی کہ اپنے باپ دادا کے جی ان کو کیوں چھوڑیں جس پر ہمارے باپ دادا تھے؟ ارے لوگ اسی بات پر تو مشہور ہوا کرتے تھے کہ میرا باپ ایسا تھا اور میرا دادا ایسا تھا اور ہمارا خاندان ایسا ہے۔ پیارے بھائیو، عربوں کے اندر یہ